يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين
درب من با مولا كل يوم عاشورا. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ گفتگو کا عنوان ولایت فقیہ مدافع اعضا ہے، اس عنوان کی یہ چوتھی تقریر ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ولایت فقیہ در حقیقت ولایت الہیہ ہے جو فقیہ کے توسط سے اجرا ہوتی ہے. اجرائے احکام الہیہ کے لیے احکام الہیہ سے واقفیت ضروری ہے. جب تک کہ کوئی شخص احکام الہیہ سے واقف نہ ہو، وہ احکام الہیہ کا اجرا نہیں کر سکتا ہے. اب صرف فقیہ کے حدود کو محدود کر دینا اور یہ کہنا کہ وہ صرف نماز و روزے کے مسائل کو بیان کرنے کی حد تک ہے اور دیگر اختیارات نہیں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے احکام الہیہ کو تعطیل کر دیا. کتنے احکام پر ہم عمل ہی نہ کر سکیں گے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی غیبت میں کوئی اسلام پر عمل نہ کرے، تعلیمات اسلامیہ کا اجرا نہ ہو، احکام الہیہ کا اجرا نہ ہو، قانون الہیہ پر کوئی عمل نہ کرے، قصاص کا حکم، جہاد کا حکم، مظلوموں کا دفاع، حق کا دفاع، وطن کا دفاع نہ ہو؟ کیا امام زمانہ یہ چاہتے ہیں؟ ہرگز کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے امام یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ خون کے آنسو روتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ احکام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سیرت نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ احکام الہیہ کو پامال کر رہے ہیں، تو امام خون کے آنسو روتے ہیں. تو جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر جانشین کے نہیں چھوڑا ہے، اسی طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے بھی اپنی امت کو، اپنے نانا کی امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب غیبت صغریٰ کے زمانے میں نوابین خاص کے حوالے کیا تھا اور جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا تو آپ نے عمومی نیابت دے دی تا قیامت تک کے لیے، تا قیامت آنے والے تمام مراجع کرام کو یہ ان کے تعلق سے کہا کہ امت کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں، ان کی تقلید کریں. اب ولایت فقیہ کے لیے یہ ہے کہ ہر فقیہ ولایت نہیں رکھتا ہے، چونکہ ولایت کے لیے جو ہے اس کا ہاتھ کھلا ہونا ضروری ہے، اس کے پاس لشکر ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس احکام الہیہ کے اجرا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ تو اتفاق ہے کہ ہر مرجع کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ ولی فقی بنے، جس طرح سے ہر ڈاکٹر کے پاس تمام سہولتیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ آپریشن بھی کرے اور وہ چیک اپ بھی کرے، اس کے پاس وہ آلات نہیں ہوتے ہیں، اس کی دسترس میں نہیں ہوتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس وہ صرف نسخہ لکھ سکتا ہے، آپریشن نہیں کر سکتا ہے ہر ڈاکٹر۔ اسی طرح سے ہر فقی مرجع تو ہو سکتا ہے لیکن ولی فقی نہیں بن سکتا ہے۔ ولی فقی بننے کے لیے اس کے پاس لشکر کا ہونا ضروری ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے، قوت کا ہونا ضروری ہے، اس کے پاس وہ وسائل کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ احکام الہیہ کا اجرا کرا سکے، قصاص لے سکے، دیت لے سکے اور جہاد کا حکم دے سکے، مظلوموں کا ان کا حق دلا سکے، ظالموں سے ان کا حق چھین سکے۔ یہ صلاحیت جب پیدا ہو جاتی ہے کسی مرجع میں تو اسے ولی فقی کا درجہ دیا جاتا ہے، اور مجلس خبرگان جو ہوتی ہے وہ انکشاف کرتی ہے، تلاش کرتی ہے کہ کس میں وہ شرائط پائے جاتے ہیں۔ بنانا مجلس خبرگان کا کام نہیں ہے، نہ بنانا مجلس خبرگان کا کام ہے، نہ معذور کرنا مجلس خبرگان کا کام ہے۔ شرائط کے ہونے سے منکشف ہو جاتا ہے اور شرائط کے سلب ہو جانے سے اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ولی فقی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مصالح مسلمین کو نظر میں رکھیں، معاشرے مسلمین کو نظر میں رکھیں، ان کے مسائل کو حل کریں، اور انہی میں سے دین کو زندہ رکھے معاشرے میں۔ تو ولی فقی کا جو کام ہے، دین کو معاشرے میں زندہ رکھے، سیرت ائمہ کو زندہ رکھے، سیرت مرسلین کو زندہ رکھے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عذاب بھی چونکہ احیاء دین کے اسباب میں سے ایک ہے، اور سب سے اہم ترین ذریعہ ہے دین کو زندہ کرنے کا، تو یہ کام بھی مراجع کرام نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور انہوں نے پوری جدوجہد کی، پوری کوششیں کی تاکہ عزا کا تحفظ ہو سکے، عزا کا تحفظ ہو سکے۔ جس طرح سے اصل دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے کوششیں کی، کتابیں لکھی اور بیانات دیے، اپنے تقاریر کی اور مختلف طریقوں سے کوشش کی، اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لایا، مبلغین کے ذریعے سے، نشر و اشاعت کے ذریعے سے دین کی حفاظت کے لیے جیسا کہ انہوں نے کام کیا، ویسے ہی اسے بھی دین کا اہم ترین حصہ سمجھ کر اس کی بھی حفاظت کے لیے کوشاں رہے۔ لیکن جس طرح سے دین کے دشمنوں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، مذہب کو مٹانے کی کوشش کی، عقیدہ توحید کو مٹانے کی کوشش کی، نبوت کو مٹانے کی کوشش کی، عقیدہ نبوت پر اعتراضات کیے، ذات مصطفیٰ پر اعتراضات کیے، اور ان کی شبیہ کو بگاڑنے کی مسلسل کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں۔ مسلسل شبیہ مصطفیٰ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مجسمہ اخلاق تھے، جو مجسمہ قرآن تھے، جو پیکر قرآن تھے، اس پیکر قرآن کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں۔ جس طرح قرآن جلایا گیا، اس طرح سے شبیہ مصطفیٰ کو جلایا گیا۔ عظمت مصطفیٰ اور وقار مصطفیٰ تحرف لانے کی کوشش کی جاتی رہی، آپ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی پوری کوششیں کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہیں. اسی طرح سے کیونکہ سیرت مصطفیٰ اور دین کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے اہم ترین وسیلہ جو ہمارے پاس تھا اور سب سے مضبوط ترین وسیلہ ہمارے پاس تھا وہ عزائے حسین اور عزاداری امام مظلوم, یہ سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس تھا. اس اہم ترین وسیلے کو ہمارے آئمہ نے اس کا تعارف کروایا اور اسے ہماری زندگی میں شامل کیا, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے اجتماع میں, ہماری قوم کو اس میں منہمک کر دیا کہ ہر سال, بلکہ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ پورا سال ہی ہم غم حسین مناتے ہیں. لیکن بہرحال ایام اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جیسے قرآن ہم ہر سال بھر پڑھتے ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے, اسی طرح سے ماہ محرم عزائے حسین کا مہینہ ہے. ان ایام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. عزا کے یہ مخصوص ایام ہیں جو مخصوص کیفیتیں لی ہوئی ہیں اپنے دامن میں. پوری دنیا میں محرم کا اپنا ایک مقام ہے. جہاں جہاں پر شیعہ رہتے ہیں, جہاں جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں, جہاں جہاں پر بھی عاشقان حسین رہتے ہیں, جہاں جہاں پر بھی عاشقان کربلا رہتے ہیں, وہ لوگ صفے ماتم بچھاتے ہیں, عزا امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں ماہ محرم کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. لیکن عجیب بات تو میں نے اس شہر میں دیکھا جس کا تعارف ہی کرایا گیا کہ جو ہے وہ شہر عزا کے نام سے. شہر عزا کے نام سے جب بات ہوتی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں محرم کو عزا سے مخصوص کیا گیا ہے لیکن ہمارے شہر میں محرم میں عزاداری کم ہوتی ہے. محرم سے کچھ زیادہ سفر میں ہوتی ہے, اس سے زیادہ ربیع الاول میں ہوتی ہے. تو دنیا تعجب کرتی ہے اس بات سے. یہاں ہمارے, میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پہنچے ہمارے شہر والوں تک, اور دوسرے لوگ جہاں تک بات پہنچ رہی ہے وہ لوگ اس شہر والوں کو متوجہ کرائیں اس مہینے کی عظمتوں کی طرف, کہ یہ مہینہ بہت قیمتی ہے, اسے ضائع نہ کریں, ان ایام کو ضائع نہ کریں کہ جو پہلی محرم سے 10 محرم تک کی جو پہلا عشرہ ہے اس کو ضائع نہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ ہی ضائع ہو جاتا ہے, پہلے عشرے میں وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے, وہ جوش وہ جذبہ ہوتا ہی نہیں. یہ سن کر بہت سارے لوگ تعجب کریں گے کہ پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک جو جوش و جذبہ حیدرآباد میں دیکھا جاتا ہے یہ مدراس میں بھی نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ مدراس میں لال جھنڈا لگ جاتا ہے پہلی ربیع الاول کو. ابھی جو ہمارے شہر سے بہت قریب ہے مدراس میں پہلی ربیع الاول کو چاند دیکھتے ہی وہاں پر لال جھنڈا لگ جاتا ہے, یعنی عزا ختم ہو جاتی ہے ربیع الاول میں, کیونکہ وہ ماہ مصطفیٰ ہے. نتیجے کا مہینہ ہے. جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا, جو کچھ بھی ہم نے جذبے حاصل کیے, اس کے اظہار کا موقع ہے ماہ ربیع الاول. یہ جو امام حسین کہتے ہیں میرا مقصد ہے کربلا ہی سیرت رسول ہے, سنت نبی ہے, سنت نبی کا احیاء کرنا ہے, سیرت رسول کا احیاء کرنا ہے, یہ جو مقصد ہے اس کے اظہار کا موقع ہمیں ملتا ہے ماہ ربیع الاول میں. یہ جو امام حسین چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو, امت مصطفیٰ ایک مرکز پر دکھائی دے, اس کے اظہار کا موقع ملتا ہے ماہ ربیع الاول. وہ ساری جذبوں کو پہلے عشرے میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلا دن محرم کا گزر جاتا ہے کوئی اظہار نہیں نظر آتا غم کا، دوسری محرم اور تیسری محرم تک بھی نہیں نظر آتا، محرم ختم ہونے کے بعد سفر میں نظر آتا ہے، سفر ختم ہونے کے بعد ربیع الاول میں نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہ جو ہے ودا کرتے ہیں، ارے جب استقبال ہی نہیں کیا تو ودا کس بات کا کرو، جس کا استقبال نہ ہو اس کا ودا کیا معنی رکھتا ہے؟ جو اہم ایام تھے ان کو تو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ماہ محرم جو نہایت ہی قیمتی مہینہ، جس مہینے میں لوگ آنسو بہاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی عزام میں مشغول ہوتے ہیں، تعقیبات نماز کا حصہ بناتے ہیں اور سوگواری کرتے ہیں، تو یہ عشرہ اولا، پہلا عشرہ بہت قیمتی ہے۔ بہرحال یہ عزا امام حسین نہایت قیمتی ہے، اس کے لیے علماء نے اہتمام کیا، مراجع اہتمام کرتے رہے، بہت ہی زیادہ عقیدت کے ساتھ اس مہینے کو، تاکہ لوگ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے گناہوں سے دوری اختیار کریں اور حر کی طرح اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ جو لوگ دین سے بیزار ہیں وہ اس مہینے میں آ کے دین کی عظمتوں کا اور دین کی عظمتوں کے مناروں کا دیدار کریں، عظمت دین کو سمجھنے کا یہ بہت بہترین موقع، اپنے عقیدوں کو سیخل کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا، جن کو شک ہوتا ہے اللہ کی ذات پر، جن کو شک ہوتا ہے ذات مصطفیٰ پر، جنہیں شک ہوتا ہے دین اسلام کی حقانیت پر، وہ آئے کربلا میں اور آ کے مشاہدہ کریں کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی ہے، وہ دین میں شک کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس دین میں شک کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے جس دین کے لیے اتنی عظیم ترین قربانی پیش کی گئی ہے؟ کوئی نظیر ہے عالم میں؟ میں اقوام عالم سے مخاطب ہوں، کوئی دین ہے اس وقت کہ جس دین کی میں کربلا پایا جاتا، جس دین کی حرمت کے لیے ان کے ماننے والوں نے اتنی عظیم ترین قربانی دی ہو، اس کی کوئی نظیر ہے تاریخ عالم میں، تاریخ ادیان میں؟ کوئی دین آپ ایسا بتائیے کہ جس دین کے یہاں کربلا ہو، تو کوئی دین ہم کو نہیں ملتا ہے سوائے دین اسلام کے، کہ جس دین میں کربلا پائی جاتی ہے۔ یہ کربلا حقانیت اسلام کا سب سے بڑا ثبوت ہے، دین اسلام کی صداقت، دین اسلام کی سچائی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دولت پر من مٹنے والے بہت ملیں گے، اقتدار پر جانے قربان کرنے والے بہت ملیں گے، اپنی شہرت و عظمت کے لیے قربانیاں دینے والے بہت ملیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مرنے والے بہت ملیں گے، لیکن دین اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے اگر کسی نے قربانی دی ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف حرمت پروردگار کے لیے، صرف اور صرف دین اسلام کے لیے اگر کسی نے اتنی بڑی قربانی دی ہو تو بتائیں۔ آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا معجزہ جو پیش کیا گیا ہے دین اسلام کی حقانیت کا، کیا اسے ضائع کر دیا جائے؟ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوں اسلام کے تعلق سے، پیغمبر اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، سیرت نبی کے تعلق سے، یا یہ کہ لوگ بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں اور عظمت دین کا اقرار کریں، حرمت دین کا احساس کریں کہ دین تمہاری زندگی میں کتنا قیمتی ہے، تمہیں پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی دین کی ضرورت ہے، تمہیں دولت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی دین کی ضرورت ہے، دولت کے انبار سے تم ایک بہترین حیوان تو بن سکتے ہو لیکن ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، انسان بنانے والے کارخانے کا نام کربلا ہے۔ اگر کربلا کو زندہ کر دیا جائے عزیزان گرامی، اور مجلسوں کو اگر زندہ کر دیا جائے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اگر حج زندہ ہو جائے تو تقدیر مسلمین بدل جائے، اس لیے اللہ نے خلیل کی قربانی کو یاد رکھا، ایک ایک تذکرے کو یاد رکھا، کس وجہ سے؟ کیا اسماعیل شہید ہو گئے تھے؟ اس لیے کیوں زندہ رکھا گیا ہے قربانی کو؟ کیوں اتنے مسلمان تاثیے جناب خلیل میں، منا کے میدان میں اتنی قربانیاں جو دے رہے ہیں، یہ کس کی تاثیر میں ہو رہا ہے؟ یہ صفا و مروہ کے درمیان جو چکر مسلمان لگا رہا ہے، یہ کس وجہ سے لگا رہا ہے؟ کیا ماں نے اپنے اولاد کے لیے چکر نہیں کاٹے ہیں دنیا میں؟ پھر اس ماں کی یادگار کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عرفات میں قیام کیوں ہیں؟ یہ سوالات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دنیا جواب دے اس بات کا کہ پھر اس تذکرے کو زندہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اگر کم از کم قربانی ہو گئی ہوتی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی تلوار جناب اسماعیل کے گلے پر چل گئی ہوتی تو کم سے کم اس کی یادگار کو باقی رکھنے کی ایک وجہ بھی معلوم ہوتی، لیکن اللہ نے اس قربانی کو قبول کر کے یادگار بنا دیا، سارے مسلمانوں سے کہا کہ تم بھی اپنی قربانیاں لے کر آؤ، مقام منا میں قربان کرو۔ تو یہ باقی کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ باقی ابراہیم کے لیے نہیں رکھا گیا ہے کہ اس میں ابراہیم کا کوئی فائدہ ہے، فائدہ ماننے والے مسلمانوں کا ہے، امت رسول کا ہے، تا قیامت آنے والے مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ اگر تم قربانی دو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تم میں اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ اس بات کی یادگار ہے کہ اگر تمہارا امتحان لیا جائے حب خدا اور حب اولاد کے درمیان میں، اگر فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو تم اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، لیکن اللہ کی محبت کو نہ چھوڑنا، اور وہ محبت خدا کے لیے اپنی اولاد کی نذرانے سے بھی دریغ نہ کرنا، یہ بتانے کے لیے تم، تاکہ تم اپنی خواہشات کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں، تم اپنے جذبات کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ اس لیے اس قربانی کو یادگار بنا کے رکھا گیا ہے۔ جب یہ قربانی یادگار رہ سکتی ہے عزیزان گرامی ملت اسلامیہ کے لیے، شعور مسلمین کو زندہ رکھنے کے لیے، مسلمانوں میں بیداری قائم رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے، اگر اللہ نے مسلمانوں کو مقام منا میں قربانی کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کربلا بھی اس لائق ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے، کیونکہ کربلا اللہ کی راہ میں دینے والی قربانی کا نام ہے۔ اگر یہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی نہ ہوتی، مظلومیت کا ایک مظاہرہ ہوتا، تو چاہے شاید اس طرح سے اسے یاد نہ رکھا جاتا۔ دنیا میں مظلوم بہت ہیں جو اپنی ذات کے طور پر مظلوم بن گئے ہیں، لیکن اللہ کے لیے مظلوم قرار پانا، اللہ کے لیے شہید ہونا، اللہ کے لیے پیاسے رہنا، اللہ کے لیے بھوکے رہنا، یہ جذبے اگر زندہ رہے تو پھر آنے والی نسلوں میں اللہ کی محبت ایسے پیدا ہوگی کہ سارے کے سارے مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کی قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کریں گے اگر کربلا زندہ رہے گی۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ کربلا کو بچایا ہے مراجع کرام نے، بچایا ہے علماء اعظام نے، بچایا ہے دینداروں نے، بچایا ہے ائمہ علیہ السلام نے، کہا کربلا کو زندہ رکھو تاکہ اس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے، تمہاری زندگی پوشیدہ ہے، تم حسین کی طرف آؤ، دعوت حسین پر لبیک کہو،
اگر
مردوں کو دعوت دے رہے تھے، یا قرآن مجید کہہ رہا ہے اے نبی آپ انہیں ڈرائیں جو زندہ ہے، تو کیا پیغمبر اسلام قبرستان میں گئے تھے نعوذ باللہ تبلیغ کرنے کے لیے کہ ان سے کہا جا رہا ہے وندور من کان حیا، جو زندہ ہے انہیں ڈرائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چلتی پھرتی لاشیں بھی ہیں، جس کے پاس دین نہیں ہے وہ مردہ ہے، اگر فرد کے پاس دین نہیں ہے تو فرد مردہ ہے، اگر ملت کے پاس دین نہیں ہے تو ملت مردہ ہے، وہ قوم مردہ ہے کہ جس کے پاس دین نہیں ہے، اور نبی کریم کس طرف بلا رہے ہیں؟ اس طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے، یعنی نبی مسجدوں کی طرف بلا رہے ہیں، نبی نمازوں کی طرف بلا رہے ہیں، نبی عبادتوں کی طرف بلا رہے ہیں، نبی روزے کی طرف، حج کے لیے بلا رہے ہیں، زکات دینے کے لیے بلا رہے ہیں، جس میں تمہاری حیات ہے، جس میں تمہاری پاکیزگی ہے، تمہارے مال کی طہارت کا نام زکات ہے، تمہارے نفس کی پاکیزگی کا نام جہاد ہے، تو کہا تزکیے نفس کی طرف پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں، پیغمبر تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر کی آواز پر لبیک کہو، تو حسین کیا چاہتے ہیں، حسین کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم امام حسین کے بلانے پر جانے کے لیے تیار ہیں، تو حسین کہاں بلا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حسین ابن علی کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا حسین بدخلاقی کی دعوت دیتے ہیں؟ بزرگوں کی بے احترامی کی دعوت دیتے ہیں؟ والدین کے احترام نہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ اخلاق کے بگاڑ کی دعوت دیتے ہیں؟ واجبات کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ محرمات میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتے ہیں؟ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں حسین؟ زبان حال سے کہتی ہے مسجدیں آؤ، سفید سوار ہو، شہ مشرقین والے ہو، سوال یہ نہیں غافل ہو تم نمازوں سے، سوال یہ ہے کہ تم تو حسین والے ہو، حسین کس طرف بلاتے ہیں؟ اگر مسجدیں خالی ہو جائیں تو سمجھو تم نے حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، اگر ماہ مبارک رمضان میں تم روزہ نہیں رکھتے ہو تو سمجھو تم نے حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اگر حج خالی ہو جائے اور کعبۃ اللہ کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اگر تم نے تمہارے ہاتھ جیب میں نہیں گئے اور تم نے اگر زکات نہیں دی تو سمجھو تم نے امام حسین کی آواز کو نظر انداز کر دیا، اگر تم نے خمس ادا نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امام حسین پر ظلم کیا، اگر تم نے امام حسین کی آواز پر لبیک کہا ہے تو پھر میدان جنگ میں تم ضرور نظر آؤ گے، جہاد کے میدان میں تم ضرور نظر آؤ گے، اگر جہاد کا میدان خالی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آواز حسین پر لبیک نہیں کہا، لبیک نہیں کہا تم نے، حسین کس طرف بلاتے ہیں آپ یہ بتائیے، حسین ابن علی کیا اللہ کی ذات کی طرف نہیں بلاتے؟ دعوت توحید نہیں دیتے ہیں حسین؟ عزیزان گرامی، اگر امام حسین دعوت توحید نہ دیے ہوتے، اگر امام حسین سیرت نبی کی دعوت نہ دیے ہوتے، سنت نبی کو زندہ رکھنے کی بات نہ کیے ہوتے، امر بالمعروف کو زندہ نہ کیے ہوتے، اگر امام حسین سیرت نبی کی بات نہ کرتے تو امام صادق ہرگز یہ نہ کہتے کہ کربلا کو زندہ رکھو۔ کربلا کو زندہ رکھنے کا حکم امام صادق نے اس لیے دیا تھا کہ کربلا کے سائے میں دین محفوظ رہ جائے، توحید زندہ رہ جائے، نبوت کا عقیدہ زندہ رہ جائے، قیامت کا عقیدہ زندہ رہ جائے، تمہارے عقائد درست ہو جائے، تمہاری توحید درست ہو جائے، تمہارے اخلاق درست ہو جائے، تمہارا کردار درست ہو جائے، تاکہ تم میں حیات پیدا ہو جائے اور تم مومن مجسم بن جاؤ، تم دین الہی کے پیروکار بن جاؤ، تم مطیع امر مولا بن جاؤ، مخالف ہوا بن جاؤ، مخالف نفسانی خواہشات بن جاؤ۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر کربلا کو زندہ کر دیا جائے تو کیا ہوگا، اور اگر کربلا زندہ ہو جائے معاشرے میں تو کتنا اثر دکھا سکتی ہے کربلا، کربلا میں کتنی طاقت ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کربلا تقدیر بدل سکتی ہے، کربلا کمزور انسانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا سکتی ہے، کمزور انسانوں کو خبی ترین انسانوں میں بدل دینے والی تاثیر اور کیمیائی صلاحیتیں رکھنے والی اس تاثیر کا نام کربلا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کیمیا ایسا نہیں ہے جو ماہیتوں کو بدل دے۔ کربلا ماہیتوں کو بدل دینے کا نام ہے، کربلا ماہیتوں میں تبدیلی لانے کا نام ہے۔ حیوان حیوانیت سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، درخت درختیت سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، پتھر پتھر ہونے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان انسانیت سے الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان انسانیت سے الگ ہو سکتا ہے، لہذا کربلا نے آ کے کہا کہ انسان کو انسان بنانے کا نام کربلا ہے۔ کربلا انسان کو انسان بنا دیتی ہے، انسان کو مسلمان بنا دیتی ہے، مسلمان کو مومن بنا دیتی ہے، مومن کو مجاہد بنا دیتی ہے، اور ایک ایسا موحد انسان بنا دیتی ہے کہ دنیائے شرک و کفر سے اپنے راہ سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ شرک کی آندھیاں چلے، طوفان آئے شرک کا، لیکن موحد کربلا سے جس نے دین لیا ہے، کربلا سے جس نے توحید لی ہے، اس کے قدم کو دنیا ہلا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، سب لوگ ہٹ جائیں گے جب توحید پہ آنچ آئے گی، نہیں ہٹیں گے تو کربلا والے نہیں ہٹیں گے، کربلا والے نہیں ہٹیں گے، کربلا والے نہیں۔ جب دین مصطفیٰ پر آنچ آئے گی عزیزان گرامی، سارے مفتیوں کا قلم بک جائے گا، نہیں بکے گا، نہیں بکے گا تو ولی فقی کا قلم ہوگا، مرجع وقت کا قلم ہوگا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جب سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دینے کی بات، یہ امتحان تھا عزیزو، آج بھی سلمان رشدی زندہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں حمیت و غیرت مر گئی ہے، اور اس وقت بھی غیرت مر چکی تھی جب ان کا قلم نہیں چل رہا تھا۔ اگر قدم چلا تو کربلا والے کا قلم چلا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں، ولی فقیہ کون ہوتا ہے، مرجع وقت کسے کہا جاتا ہے، کہ سارے مفتیان کرام اخباری خاموش تھے، اور دوسرے جتنے مسلمانوں کے بڑے بڑے مفتیان کرام تھے، سب کے سب خاموش تھے۔ جب ذات مصطفیٰ پہ آنچ آتی ہے، کربلا آگے بڑھتی ہے، کیونکہ کربلا نے درد ہی یہ دیا ہے کہ جب بھی سیرت نبی پر آنچ آ جائے، جوانوں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں چلے آنا، اس لیے کہ تمہاری جان مصطفیٰ کی جان سے بہتر نہیں ہے۔ تمہاری جان قربان ہو جائے سنت نبی پر، تمہاری جان قربان ہو جائے سیرت رسول پر۔ اگر سنت نبی زندہ رہے گی تو تمہاری نسلیں زندہ رہیں گی، اگر سنت نبی مر جائے گی تو تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا نبی کی حرمت اگر ضائع ہو جائے تو مسلمانوں کی عظمتیں پامال ہو جائیں گی. لہذا سنت نبی پر آنچ آتی ہے تو ولی فقی آگے بڑھتا ہے. اور جب ولایت فقی پہ آنچ آتی ہے, ولایت فقی پر جب آنچ آتی ہے کربلا آگے بڑھتی ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مخالف وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں بہت ہی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. صاحبان فکر و نظر موجود ہیں, کربلا کی اسی حقانیت, کربلا کی اسی عظمتوں کے پیش نظر دنیا کربلا کی تاثیر کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک الزام یہ لگایا گیا کہ ایران کی موافقت کرنے میں پیسہ آتا ہے, میں تم سے پوچھتا ہوں ایران کی مخالفت کرنے میں کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے. ایران کی مخالفت کرنے پر برطانیہ کے پاؤنڈ بھی بہہ رہے ہیں پانی کی طرح, امریکہ کے ڈالر بھی بہہ رہے ہیں پانی کی طرح. ایک ایران کو مٹانے کے لیے پورا اسرائیل, پورا امریکہ, پورا برطانیہ, پورا یورپ, پورا افریقہ سب ایک ہو چکے ہیں, گھیر لیا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ سب مسلمان تو اور بھی ہیں لیکن مسلمانوں میں کربلا والا مسلمان ایک ہی ہے. کربلا والا مسلمان ایک ہی ہے جو کربلا کا نام لیتا ہے. سب خاموش رہ سکتے ہیں, کربلا خاموش نہیں رہ سکتی. جب قرآن پر آنچ آتی ہے تو سب خاموش رہ سکتے ہیں, کربلا خاموش نہیں رہ سکتی. جب دین پر آفت آتی ہے تو سب خاموش رہتے ہیں, کربلا خاموش نہیں رہ سکتی. جب مقامات مقدسہ پہ آنچ آتی ہے تو سب خاموش رہتے ہیں, کربلا بولتی ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کی مخالفت میں اسرائیل بھی تیار ہے, امریکہ بھی تیار ہے, برطانیہ بھی تیار ہے. ابھی کتابیں چھپ چکی ہیں, جس ایک ایک میٹنگ کی رقم بھی لکھی جا چکی ہے. مائیکل کان کی کتاب نے اس نے لکھا کہ ایک سال, یعنی ہر سال پاس ہوتا ہے, ایک سال کے بعد اس نے لکھا کہ $20 million پاس ہوئے تھے تاکہ ایران کو مٹایا جائے, کربلا کو مٹایا جائے. سمجھے آپ؟ کربلا کو مٹانے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچہ کیے جا رہے ہیں. کون سی کربلا کو مٹانے کے لیے, کس کربلا کو مٹانے کے لیے, اور مٹانے کیسے مٹائیں گے, کیسے مٹائیں گے کیسے؟ تو کہا کہ یہ تیروں تلواروں سے نہیں مٹائے جائیں گے, یہ سازشوں سے مٹائے جائیں گے. انہی کے ذریعے سے ان کو مٹایا جائے گا, انہی کو وسیلہ بنایا جائے گا ان کو مٹانے کے لیے. ان میں اتنی چیزیں ایجاد کر دو کہ اصل ادا سے لوگ دور ہو جائیں. غور فرمایا, اصل عزا سے, عزا خود کیا ہے آپ یہ بتائیں, عزا کو خود کیوں زندہ رکھا گیا؟ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے تو بات آگے بڑھے گی. خود عزا کو کیوں زندہ رکھا گیا؟ عزا وسیلہ ہے یا عزا خود ہدف ہے؟ پہلے اس کے تعین ہو, بحث ہو, کچھ تو علمی بحث ہو. خالی ہوائی گفتگو ہوتی رہے گی, آئیے بنیادی بحث کریں کہ اصل میں بنیاد کیا ہے, کہ یہ ہدف ہے. یہی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آزاداری وسیلہ ہے یا آزاداری ہدف ہے. تمام واجبات کے بارے میں قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سارے واجبات ہدف نہیں ہیں بلکہ وسیلہ ہیں. نماز کیوں پڑھیں؟ نماز پڑھنا ہدف نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز کے لیے. نماز پڑھو نماز کے لیے نہیں, اگر نماز پڑھو نماز کے لیے تو نماز ہو جائے گا خود ہدف. لیکن کیا کہا گیا؟ نماز پڑھو, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھو تاکہ برائیوں سے بچ سکو. تو جو برائیوں کو روک دے وہ نماز ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ کیوں؟ لعلکم تتقون. یہ ہے کہ لعلکم تتقون ہدف ہے, کتب علیکم الصیام وسیلہ ہے, روزہ رکھنا وسیلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا, وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچتے. روزہ روزے کے لیے نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھو روزہ رکھنے کے لیے, حج کرو حج کرنے کے لیے, حج کا جو حکم دیا گیا ہے حج ہدف نہیں ہے ہمارا کہ ہم جا کے حج کر لے کے آئیں تو معلوم ہوا کہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا. نہیں, حج خود وسیلہ ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ہدف اللہ نے معین کیا ہے. لیشہدوا منافع لہم, حج کے لیے کیا کہا گیا؟ کیونکہ حج ایک عبادت نہیں ہے, عبادتوں کا مجموعہ ہے. منافق حج ہے, حج ایک عبادت نہیں, عبادتوں کا پورا مجموعہ ہے. لہذا ہر عبادت کے لیے کہا گیا کہ یہ عبادت کرو اس وجہ سے, یہ عبادت کرو اس وجہ سے. حج کرو کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم, تاکہ سارے منافع مادی اور مانوی کا مشاہدہ کر سکو. یہ ہے ہدف. اگر اس ہدف تک نہ پہنچ سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مردہ حج انجام دیا ہے, زندہ حج. اگر ایک سال حج ہو جائے عزیزان گرامی صحیح معنوں میں اپنے ہدف کو پانے حج, تو سارے مسلمانوں کی مشکلات ختم ہو جائیں, مسلمانوں کی عزت اور حرمت واپس آ جائے, ان کی کرامت واپس آ جائے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں عزاداری کے تعلق سے. اگر واقعی حقیقی معنوں میں اگر عزاداری برپا کر دی جائے تو وہ نتائج برآمد ہوں گے, وہ نتائج برآمد ہوں گے کہ جس نتائج تک دنیا کسی بھی وسیلے سے نہیں پہنچ سکتی. دنیا کے جتنی تقریریں ہیں سب کو ایک طرف رکھیے, کربلا کا وعظ ایک طرف, کربلا کی نصیحت ایک طرف, ساری دنیا کے خطیبوں کو ملاؤ تو وہ بات نہیں پہنچا سکتے جو کربلا پہنچا سکتی. وہ جذبے نہیں ابھار سکتے. دنیا کے تمام شعرا, دنیا کے تمام خطیبوں سے کہو کہ میدان جنگ میں مجمعے کو لے کر آؤ, تو سپاہیوں کو لانے والا کوئی رجت دنیا میں ہے ہی نہیں, ایجاد ہی نہیں ہوا. لہذا جب بھی انقلابات کی بات آئی کربلا کا سہارا لیا گیا. یہ ہے مجبوری دنیا کی, یہ ہے زنی کربلا کی ہدایت. یہ ہے کہ کربلا بہت زنی ہے. ہندوستان کا انقلاب آیا تو گاندھی نے کہا کہ میں نے امام حسین سے در سے غربیت لیا ہے, میں نے قوت لی ہے کربلا سے. معلوم ہوا کہ کربلا قوت کے منبع کا نام ہے, کربلا سب چشمے طاقت کا نام ہے. اس لیے کہ کربلا طاقت نہیں ہے, کربلا حق ہے اور حق میں طاقت ہوتی ہے. کربلا نے ثابت کر دیا کہ کمزور اگر حق پر ہوتے ہیں تو قوی ہوتے ہیں, قوی اگر باطل پر ہوتے ہیں تو کمزور ہوتے ہیں. یہ فلسفہ کربلا نے دیا ہے, یہ درس ہمیں کربلا نے دیا ہے. کربلا صرف فلسفہ بگاڑنے کا نام نہیں ہے, وہ عمل کا وہ میدان ہے کہ جہاں آ کے حسین نے جذب علمی کو عزم عملی میں بدل دیا, علم کو عمل میں تبدیل کر دیا. علم والے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ مریضوں کی عیادت کرنا چاہیے, جو کر لے مریضوں کی عیادت اس کا نام کربلا ہے. کہتے ہیں علماء کہ کمزوروں کا سہارا بنو, یتیموں کا سہارا بنو, یہ علم کہتا ہے. لیکن جو غریبوں تک پہنچے, یتیموں کی دادرسی کرے, اس کا نام کربلا ہے. اس کا نام عمل ہے, عمل کا نام کربلا ہے. کربلا علم بھی ہے, علم کو عمل میں بدل دینے کا نام کربلا ہے. کربلا نے علماء نہیں پیدا کیے, فقیہوں کو عمل کے پیکر, فقیہوں کو بلایا میدان عمل کربلا ہے. آؤ کربلا فقیہوں کو دعوت دینے کا نام ہے کہ حبیب آؤ, فقیہان عصر آؤ کربلا میں. اس لیے کہ کربلا عمل کا نام ہے. اگر دنیا کے مسلمان میدان عمل میں آ جائیں تو آپ بتائیے مسلمانوں کی تقدیر کیا ہوگی. اگر مسلمانوں کے پاس وہ اخلاق آ جائیں, وہ ایثار اور قربانیوں کا جذبہ آ جائے جو کربلا دینا چاہتا ہے, تو آپ بتائیے مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی. کوئی مسلمانوں سے آنکھ ملا سکے گا؟ ایسے عمل کے پیکر اگر بنا دیے جائیں, وہ جذبہ ربوبیت, وہ ایثار اور قربانیوں کا جذبہ, خود کو مٹا کر دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا جذبہ, جہاں مائیں اپنے اولاد کو قربان کر دیں, جو جہاں یتیموں کو بیوائیں قربان کر دیں, ایسا میدان عمل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو عزیزان گرامی, اس سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے تو کربلا عزاداری
وسیلہ ہے دین, دین کو بچانے کا. وقت کم ہے اس لیے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی پھر کبھی بحث ہو, کیونکہ ہوتے ہی رہنا ہے, اس پر گفتگو مسلسل جاری رہنا ہے. میں صرف اشارے آج کر رہا ہوں کہ یہ یہ کربلا کو مٹانے کے لیے, اس کربلا کو مٹانے کے لیے, کہ کیونکہ یہ عزا کیا ہے, وسیلہ ہے دین کو زندہ رکھنے کا, تو عزا کو اس لیے زندہ رکھنے کا حکم کیا گیا ہے. اس عزا کے اب مختلف طریقے ہیں, وہ طریقے جب ایجاد ہوئے تو اس میں دشمنوں نے اپنی سازشیں رچی تاکہ عزا کے نام پر بدعتوں کو ایجاد کیا جائے, نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں. پہلے تو مباح کی طور کے اوپر چیز پیش ہوتی ہے, تو پہلے تو مباح ہے تو سارے مجتہدین کہتے ہیں ہاں یہ جائز ہے, یہ کر سکتے ہیں. تو جب کرتے 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 اس نوبت پہ لاتے ہیں کہ دشمن اپنی سازشوں کے گھوڑے دوڑانے لگتا ہے, سازشیں آتی ہیں تازیے کے ذریعے سے, بھولے بھالے مسلمان. اصل تازیے کیوں اٹھائے جاتے ہیں, پہلی بات تازیے کیوں بنائے جاتے ہیں, ہم تازیوں کی تائید کیوں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ تازیے تقویت عزا کا سبب بنتے ہیں, اس لیے ہم تازیوں کی تعریف کرتے ہیں اور تازیوں کے لیے منع نہیں کرتے. کیوں منع نہیں کرتے؟ جب کوئی تازیہ بناتا ہے تو ہم منع کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ عزا کو تقویت دے رہے ہیں تو صحیح ہے, لیکن اگر وہ عزا کی تقویت کا سبب نہ بنے خدا نہ خواستہ. جب وہ تقویت عزا کا سبب بننے لگتے ہیں, کیونکہ عزا کے اہم ترین اجزاء میں سے میں نے بتایا کہ اس میں سے ایک آنسو بھی ہے نا, تو اب رلانے کے لیے تازیے بنائے جاتے ہیں تاکہ کتنی کتابیں لکھی جائیں, کتنی تقریریں کی جائے, ایک زلزلہ کو لایا جائے میدان میں اور عوام کے درمیان میں, اور سارے لوگوں کو واقعات یاد آ جائیں, وہ منظر یاد آ جائے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. رلانے کے لیے ایک سریحہ, ایک شبی نکالی گئی تاکہ اس شبی کو دیکھ کے لوگ روئیں. تقویت عزا کے لیے تازیے بنائے گئے. مہندی کیوں اٹھائی گئی؟ چاہے وہ مہندی ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ایک تشت میں رکھ کے کچھ مہندی وغیرہ کی کوئی چیزیں رکھ کے لوگ اٹھاتے ہیں. کیوں یہ اٹھایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ دیکھ کے رونے لگے دھاڑے مار مار کے, کچھ بھی سوچ کے روئیں. لیکن یہ تو حرام نہیں ہے نا, ایک تشت میں کوئی چیز رکھ کے اٹھانا تو حرام نہیں ہے, لیکن اگر یہ چیز تقویت عزا کے بجائے مذاق بن جائے نعوذ باللہ, تو کیا پھر بھی آپ اٹھائیں گے؟ وہ فرمایا تھا, یعنی یہ چیزیں مباح ہوتی ہیں لیکن تقویت عزا کے لیے ہو تو صحیح ہے, لیکن اگر تقویت عزا کا سبب بننے کے بجائے لوگوں کو دین سے دور چکنے کا اگر سبب بن جائے, یا اگر یہ چیز حرمت میں آ جائے, مثال کے طور پر میں آپ کی عرض کر رہا ہوں, بہت ہی شفاف ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی ہوش و حواس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, کہ آیت اللہ گروچٹی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت زیادہ عقیدت مند, بہت زیادہ عزاداروں کی قدم کی دھول کو اپنی آنکھوں میں لگانے والا مرجع وقت, اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تازیے وہاں پر اس شکل کے ہوتے تھے کہ کوئی شبر بن جاتا تھا, کوئی ابن زیاد بن جاتا تھا, یعنی واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا تھا. کسی بچے کو شہزادے علی اصغر کی شبی بنایا جاتا تھا تو کوئی برملا بنتا تھا, اور مکالمات پیش ہوتے تھے اور یہ ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا. مراجع کے سامنے پیش کیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ہم کرتے ہیں, تو کہا ٹھیک ہے کرنے دیجیے, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر ریشہ توانیاں ہونے لگی اور مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا جانے لگا. جناب قاسم کی عروسی کے نام پہ لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنا کے دلہن بنایا گیا. اس طرح کی جب چیزیں سپرائز ہونے لگی تو وہ بھرو چڑھتی کہ جو تقویت عزا کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھنے والے نے کہا, کیونکہ یہاں حرمت دین پیش آ گئی ہے اور یہ چیز اسلام میں شریعت میں حرام ہے, لہذا وہ چیز جو حرام ہے وہ تقویت عزا کا سبب نہیں بن سکتا, کیونکہ عزا ہی تقویت دین کے لیے ہوتی ہے. تو دین کو ڈروا نہ لگے. اصل چیز کیا ہے؟ دین بچانا. اصل کیا ہے؟ جذبے دین کو زندہ رکھنا. عذاب خود وسیلہ ہے دین کو زندہ رکھنے کے لیے, اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے, جذبہ قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے, حرمت قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے, جذبہ قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے, جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے, حرمت نماز کو زندہ رکھنے کے لیے, حرمت روزہ کو زندہ رکھنے کے لیے, یہ ساری چیزیں دین کی تقویت کے لیے خود عذاب کو رکھا گیا. اگر آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس میں عذاب و نقصان پہنچے اور وہ تقویت دین کا سبب نہ بن سکے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا, آیت اللہ بروجردی نے تاریخی فتویٰ دیا کہ یہ اس طرح کے جو ڈرامہ بازی ہو رہی ہے واقعات کربلا کو رلانے کے لیے کیا جاتا تھا. کیوں کرتے تھے؟ ایک رملہ بنتا تھا, ایک بچے کو شبی بنایا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو رلایا جائے. یہ چیز ختم کرنے کے لیے مراجع کو بہت محنت کرنی پڑی. آخر میں بروجردی آیت اللہ بروجردی کو قلم چلانا پڑا کہ میرے نزدیک یہ حرام ہے. جب آیت اللہ بروجردی نے یہ تاریخی بتوا دیا کہ اداداروں کا یہ عمل جائز نہیں ہے تو ایک بوال مچ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم 10 دن آپ کی تقلید میں نہیں ہیں. دیکھیے اب کیا ہوئی بات. وہ چیز جو تقویت دین کے لیے ہو رہی تھی وہی دین کی مخالفت میں استعمال ہونے لگی. ہوتا یہ ہے جب یہ چیز ہو جائے پھر کوئی مرجع تائید نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے, سارے مراجع نے کہا کہ اگر پہلے دین کا سبب بنے کوئی بھی چیز, کوئی بھی چیز پہلے دین کا سبب بنے, دین کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو کہا جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. دین بچانا ہے. امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ عزیزان گرامی, ہم عزادار ہیں, ہم امام حسین کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی جانیں دے سکتے ہیں. آبرو کیا ہے ہماری؟ عزت کیا ہے ہماری؟ اصل ہدف کیا ہے؟ امام حسین کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنا, ان کے اہداف پر خنجر نہ چلے, ان کی تمناؤں پہ خنجر نہ چلے, یہ ہے ہمارا ہدف. اگر امام حسین کے مقصد پہ آنچ آتی ہے, امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ اسیر و بصیرت جدی وابی, میں نانا رسول اللہ بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. اگر یہ ہو, یہ اگر عزاداری کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکلے کہ سیرت رسول بچ جائے, سنت نبی بچ جائے, عبادت الہیہ بچ جائے, اطاعت پروردگار بچ جائے, تو پھر اس کے لیے ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار. ہدف ہے حسین ابن علی. امام حسین کیا چاہتے ہیں؟ اريد, میں کیا چاہتا ہوں؟ ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر. آگے تیجانی ملیشیا آئے تھے, سنا انہوں نے کہا کہ امام حسین تو چاہتے تھے اصلاح, پھر تم لوگ کیوں نہیں چاہتے اصلاح؟ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی, میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں, پھر تم لوگ اصلاح کیوں نہیں چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امام حسین کے مقصد کے خلاف جا رہے ہو. حسین چاہتے تھے اصلاح اور تم نہیں چاہتے ہو اصلاح امت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے اہداف کو نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں. اور اگر یہ چیز خود عزادار کرنے لگے تو اس وقت واویلا ہو جائے گا کہ خود عزادار امام حسین کے اہداف اور ان کی تمناؤں پہ پانی پھیر دے. عزادار اور سچا چاہنے والا تو وہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ امام حسین یہ چاہتے تھے تو وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا, لیکن حضرت حسین کو پورا ہونے سے نہیں روکے گا. وہ چاہے گا کہ حضرت حسین مٹ نہ جائے, امام حسین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو. حضرت حسین پر آنچ نہ آئے, مقصد حسین پر آنچ نہ آئے. مقصد حسین 3 جملوں میں بیان ہوا جس میں پورے دین کی حفاظت کی بات آئی, پورے دین کی حفاظت کی بات آئی. یعنی اگر امر بے معروف زندہ ہو جائے تو نماز بھی زندہ ہو جائے, روزہ بھی زندہ ہو جائے, حج بھی زندہ ہو جائے, زکات بھی زندہ ہو جائے, تمام کے تمام عبادتیں امر بے معروف کے اندر ہیں. امام حسین نے کیا کہا؟ اصلاح امت میں ہر نقص اور ہر عیب کو ختم کرنے کی بات کی گئی. چاہے کوئی بھی عیب ہو امت میں اس کی اصلاح کرنے کی بات ہو, چاہے اخلاقی ہو, چاہے دینی ہو چاہے علمی ہو، ہر نفس کو ختم کرنا، یہ حضرت امام حسین قرار پایا. اور پھر اسیر و بصیرت تجدی، نانا رسول اللہ کی سیرت کے نقوش کو زندہ رکھنا، یہ مقصد حسین ہے. اگر عزاداروں کو یہ معلوم ہو جائے تو جو واقعی محبت کرتا ہے امام حسین سے وہ سنت نبی کو پامال ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اگر دیکھ سکتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ سچا عزادار نہیں ہے جو حسین کے مقاصد کو پامال کرنے کی فکر میں لگ جائے. جو دشمن چاہتا تھا کہ جس میں حسین کو پامال کرے، یہ مقصد حسین کو پامال کرنے کے لیے دشمن کی شبی بن رہا ہے. کل آخری مجلس ہے، انشاءاللہ اسی گفتگو کو اختتام تک پہنچایا جائے گا، بات یہیں پہ تمام کر دیں. لیکن بہت سارے مطالب یہاں رہ گئے ہیں کہ کس طرح سے سازشیں کی گئیں اور تاریخ میں کن ادوار سے عزاداری گزری، یہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے دشمنوں نے اپنے تیر کا نشانہ بنایا عزائے حسین کو، اور دشمنوں نے کس طرح سے سازشیں رچی، اس کا جو ہے کچھ خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے کل پیش کرنے. کچھ باتیں تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی کہ اس کے اندر خود ہم کو شامل کیا گیا، خود عزاداروں کو شامل کیا گیا دشمنوں نے، اس کو جو ہے دشمنوں نے ہم کو خود جو ہے وسیلہ بنایا ہے عزا کو کمزور کرنے کے لیے، اصل عزا کے اوپر ہر پھلانے کے لیے. تو اصل عزا کو بچانا نہایت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ کیوں اصل عزا کو بچانا چاہیے، کیوں کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن اس وقت کیوں لوگ عزا کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں کروڑوں ڈالر عزا کو مٹانے کے لیے کیوں خرچہ کر رہی ہیں، کیوں خطیبوں کو خریدا جا رہا ہے، کیوں نوحے خانوں کو خریدا جا رہا ہے، کیوں زاکرین کو خریدا جا رہا ہے، کیوں بڑے بڑے شعرا کو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں نوحہ پڑھایا جا رہا ہے، کیوں جو ہے برطانیہ کے اندر خطیبوں کو بلایا گیا کہ ان کے ذریعے سے کام لیا جائے. انشاءاللہ اب بتایا جائے گا کہ دشمن کے کان کیوں کھڑے ہوئے ہیں عزاداری کے تعلق سے، دشمن کیوں چاہتا ہے عزاداری کو مٹائے، کیا وجہ ہے، عزاد نے ان کو کیا نقصان پہنچایا ہے، اور کیوں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں دشمنوں کے کہ عزاد کے اوپر آج لانا کیوں چاہتے ہیں. اسے اور تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے ایک گھنٹہ ضرور چاہیے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ دشمنوں کی یہ جو سازشیں تیز سے تیز ہو گئی ہیں عزاداری کو مٹانے کے لیے، وہ کیوں ہو گئی ہیں، اس وقت کیوں ہو گئی ہیں، اس وقت کیوں. گزشتہ ادوار میں کیا کیا گیا اس کا تھوڑا سا خلاصہ پیش کر کے اس وقت دشمن کیوں کر رہا ہے، اور اس ایک ملک کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کی فوجوں کو کیوں اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہ جو توپوں اور تلواروں کی جنگ میں تو ہار چکے ہیں، اب مفکرین کو جمع کیا جا رہا ہے، اب قلم خریدے جا رہے ہیں، اب زبانیں خریدی جا رہی ہیں. جو ایران کی مخالفت کرے سمجھ جائیے کہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، جو ایران کی مخالفت کر رہا ہے. ایران کی مخالفت پر ڈالر ملتے ہیں، تومان نہیں، تومانوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ڈالروں سے بات بنتی ہے، تومان سے بات نہیں بنتی. اور تومان ایک ملک میں چلتا ہے، ڈالر ہر ملک میں چلتا ہے، اور ہر ملک کے خطیب کو، ہر ملک کے انسانوں کو خریدا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ عذاب کو ختم کیا. عزیزہ نے گرامی، ہم تمام مراجع کرام اس وقت متحد ہو چکے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب پر آنچ نہ آئے، عذاب پر آنچ نہ آئے. لیکن کچھ لوگوں کو کسی اور طریقے سے جو ہے انہیں سازشوں کے ذریعے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی, لیکن آج ہم اس بات پر اپنی گفتگو کو تمام کر دیں کہ کربلا کو بچانا, اگر آپ کو دین سے محبت ہے, اگر آپ کو دین سے محبت ہے, دین سے محبت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اگر آپ کو دین سے محبت ہے, اگر آپ کو اللہ کی ذات سے محبت ہے, اگر آپ کو سیرت نبی سے محبت ہے, اگر آپ کو سیرت رسول سے محبت ہے, تو آپ کربلا والوں کا تذکرہ ضرور سنیں گے, اس لیے کہ کربلا والوں نے سنت نبی کو بچایا ہے. کیا آپ چاہتے تھے کہ سنت نبی مٹ جائے؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ اذانوں سے نام مصطفیٰ مٹ جائے؟ کیا چاہتے تھے آپ؟ مسلمان کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ چاہتا تھا؟ اب کیا نام مصطفیٰ لینے والوں پر کربلا کا احسان نہیں ہے؟ اے نماز پڑھنے والوں, اے روزہ رکھنے والوں, اے حج کرنے والوں, اے زکات دینے والوں, اے جہاد کرنے والوں, اے سنت نبی کی دعائیں دینے والوں, اے سیرت مصطفیٰ کا نام لینے والوں, اے عطا دینے والے مؤذنوں, کیا تم پر کربلا کا احسان نہیں ہے؟ ورنہ یزید نے کیا کہا تھا کہ ہم اذانوں سے نام مصطفیٰ کو مٹا دیں گے, تو نام مصطفیٰ مٹا یا نہیں مٹا؟ نہیں مٹا تو کربلا کی دین ہے. سنت مصطفیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ سنت مصطفیٰ زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی, جتنے زندہ دل مسلمان ہیں وہ اس وقت عطاداری سید الشہداء میں مشغول ہو چکے ہیں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو چکے ہیں. آپ کو کوئی سچا مسلمان کربلا کا مخالف نہیں بنے گا, نہیں ملے گا. آپ بنا دیں تو اور بات ہے, آپ سمجھیں تو اور بات ہے, آپ اس کو دشمن سمجھے تو اور بات ہے, لیکن وہ دشمن نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو دین کا دوست ہے, جو اللہ کا دوست ہے, وہ حسین کا دشمن نہیں ہو سکتا, جو رسول کا دوست ہے وہ حسین کا دشمن نہیں ہو سکتا. کربلا نے ثابت کر دیا عزیزان گرامی, جو لوگ تیر و تلواریں لے کے آئے تھے, جو نیزے لے کے آئے تھے, وہ حسین کی دشمنی میں نہیں لے کے آئے تھے. یہی تو پوچھا تھا حسین نے کہ میں نے تمہارے دین کو بدل دیا ہے, کیا میں نے تمہارے دین میں تبدیلی لے آئی ہے؟ کیا تم دین کی وجہ سے تم مجھے قتل کر رہے ہو نا, تو کیا میں نے دین میں تبدیلی لے آئی؟ کس وجہ سے؟ تو جو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ آئے تھے, جو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ نماز رسول سے بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ رسول کے دشمن بن جائیں گے تو آپ بھی حسین کے مقابلے میں آ جائیں گے, اگر آپ اللہ کے دشمن بن جائیں گے تو آپ بھی کربلا میں آ جائیں گے, اور جب جب کربلا برپا ہوگی تو آپ بھی تیر و نشتر لے کے آ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن کربلا میں آئے تھے قتل کرنے کے لیے, اور حسین ابن علی نے مسلح بچھا دیا تھا کربلا کے میدان میں, اور یہ بتایا تھا کہ حسین سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے. حقیقت میں سچا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ ہے کہ جو تیروں کی چھاؤں میں نماز پڑھے. نرم مسلح میں تو سبھی سجدہ کرتے ہیں, گرم ریتی میں تو سجدہ کرے وہ حسین ہے, سیرابی کی حالت میں سب اللہ کو یاد کرتے ہیں, پیاس میں تو یاد کرے وہ حسین ہے, اور تر لبوں سے سبھی تلاوت قرآن کرتے ہیں, سوکھے ہوئے ہونٹوں سے جو قرآن کی تلاوت کرے وہ حسین ہے. ارے ارے سبھی تلاوت قرآن کرتے ہیں, لیکن کٹی ہوئی گردن سے جو تلاوت قرآن کرے اسے حسین کہتے ہیں. اسے حسین حسین نے اپنا رشتہ قرآن سے نہیں توڑا, حسین نے اپنا رشتہ دین سے نہیں توڑا, حسین نے اپنا رشتہ خدا سے نہیں توڑا. حسین نے کہا اس رشتے کو تم توڑنا چاہتے ہو, اس رشتے کو جوڑنے کے لیے حسین ہر خون دینے کے لیے تیار ہے. بھائیوں کا خون ہو, بھتیجوں کا خون ہو, سارا خون دے کر اس رشتے کو حسین ٹوٹنے نہیں دے گا. اگر یہ رشتہ امتحان لیتا ہے تو خلیل امتحان میں کامیاب ہوئے, اور یہ بکرے خلیل میدان کربلا میں ایک اسماعیل تو نہیں بلکہ اپنے ساتھ متعدد اسماعیل کو لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ پروردگار تجھے کس کی جان چاہیے؟ تجھے اگر قاسم چاہیے تو قاسم بھی حاضر ہے, تو اگر اور محمد دین اسلام کو اگر اور محمد قربانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں عمر محمد کو بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں. اگر دین اسلام کو عباس کے پاسوں کی ضرورت ہے تو میں عباس کے بازوں بھی ساتھ میں لے کے آیا ہوں. اگر دین اسلام کو علی افضل کا لہو چاہیے تو میں ششمہ بھی سب کی آغوش میں لے کے آیا ہوں. پروردگار اگر دین مصطفیٰ یہ کہے کہ نہیں حسین تمہارا خون چاہیے, حسین تمہارا جسم نازنی چاہیے, تو حسین نے کہا وہ بھی حاضر ہے. یہ کہہ کہ حسین نے اتنے تیر کھائے, اتنے نیزے کھائے, اتنا خون جسم حسین سے نکلا کہ آپ کو بس میں ایک منظر یاد دلاؤں گا. حسین کا جسم پر اتنے وار لگے تھے, اتنے تیر لگے تھے, اتنے پتھر لگے تھے کہ جب لاشا کو لال قتلگاہ میں تھا تو زینب بھائی کے لاشے کو پہچان لگی بلکہ کہا کیا تم میرا بھائی ہے جس کے تیروں کے نشان, تلواروں کے نشان, نیزوں کے نشان, پتھروں کے نشان, جس میں جسم نظر ہی نہ آیا کہ حسین کا یہ جسم نہیں ہے جو تیروں اور تلواروں کے نشان. سجا عالم الذی نظر مویم صلی اللہ علیہ وسلم.